بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آراف کی آیت 158 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام آس پاس سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام افکار و نظریات پیش کیا جائے گا، اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ تاریخ انسانیت میں ایسا دور بہت ہی کم آیا ہے جب پوری دنیا میں انسانوں کو بیک وقت کسی ایک نجات دہندہ کی ضرورت کا احساس ہوا ہو، اور آج اس منجی کی ضرورت کا احساس کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج دانشور اور علمی طبقہ بھی پورے شعور و ادراک کے ساتھ اس منجی کی ضرورت کا احساس کر رہا ہے، اور عام لوگ بھی لاشعوری طور پر ایک منجی اور مہدی کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ انسانیت حیرت انگیز ترقی و پیش رفت کے بعد بھی سکون کا احساس نہیں کر رہی ہے۔ جی اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کے قریب غاصب صہیونیوں کی موجودگی کو برداشت نہیں کرے گا۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے ضلع پونچھ میں سیکیورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں میں تصادم، ایک افسر سمیت 5 ہندوستانی فوجی ہلاک۔ افغانستان کو تنہا چھوڑا گیا تو داعش کی پناہ گاہ بن جائے گا پاکستانی وزیر اعظم کا انتباہ۔ دوحہ میں طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات، سیکیورٹی اور غیر ملکی شہریوں کی حفاظت کے معاملات موضوعات میں شامل۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوری ایران نے کہا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کے قریب غاصب صہیونی کی موجودگی کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے پیر کے روز اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں ایران پریس کے نامہ نگار کے سوال کے جواب میں کہا کہ جہاں بھی غاصب صہیونی حکومت کا وجود ہوگا وہاں بدامنی، عدم استحکام اور دہشت گردی کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے عراق کے پارلیمانی انتخابات کے بارے میں بھی کہا کہ ایران عراق میں عام انتخابات کے کامیاب انعقاد کا خیر مقدم کرتا ہے اور عراق جمہوریت کی راہ میں صحیح سمت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے عراق میں ایران مخالف دہشت گرد گروہوں کے اڈوں پر کیے جانے والے حملوں کے بارے میں بھی کہا کہ عراقی حکام اور کردستان کی انتظامیہ سے بارہا کہا گیا ہے کہ عراق میں ایران مخالف اڈوں کا وجود اچھی ہمسائیگی کے اصول کے منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بارہا عراقی حکام اور کردستان کی مقامی انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے اڈوں کو ختم کرے۔ انہوں نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کے بارے میں کہا کہ دونوں ملکوں کے وفود نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ کھلے مقامات پر یہ مذاکرات انجام نہ پائیں۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے بعض اتفاق رائے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ زیادہ تر توجہ دو طرفہ اور علاقائی مسائل پر مرکوز ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات کے چار دور بغداد میں انجام پائے اور آخری دور ستمبر میں نیو یارک میں ہوا جب وہ خود وہاں موجود تھے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے اسی طرح جوہری مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں کہا کہ ویانا مذاکرات کا عمل جاری رہے گا، تاہم ایسی کوئی بات زیر غور نہیں ہے کہ معاہدے کے کسی نئے متن پر کوئی سمجھوتا ہو۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بحیرہ خزر میں جمہوریہ آذربائیجان کی فوجی مشقوں کے بارے میں بھی کہا کہ بعض مسائل سے علاقے کے ماحول میں نزاکت پیدا ہوئی ہے اور ہم اور اہم بات علاقے کے حالات کو سمجھنا اور کیسپین سی کی قانونی حدود کی پابندی کرنا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے 11 ستمبر کے بعد مغربی ملکوں میں اسلام کو انتہا پسندی اور شدت پسندی سے جوڑنے کے اقدامات کی مذمت کی اور ایک بار پھر کہا کہ افغانستان کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے غیر ملکی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری افغانستان کو تنہا نہ چھوڑے ورنہ اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان کو تنہا چھوڑا گیا تو طالبان کے اندر سخت گیر لوگ موجود ہیں اور ایسے لوگ آسانی کے ساتھ سن 2000 والے طالبان کے پاس واپس جا سکتے ہیں۔ پاکستانی وزیراعظم نے افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال میں اگر فوری طور پر افغانستان کی مدد نہ کی گئی تو افغانستان داعش کی پناہ گاہ بن جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 11 ستمبر کے بعد مغرب میں اسلام کو شدت پسند مذہب بنا کر پیش کیا گیا جو افسوسناک ہے۔ پاکستانی وزیراعظم نے افغانستان سے امریکہ کے اچانک انخلا کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے اس رویے سے خود امریکی عوام صدمے میں ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے ضلع پونچھ میں مسلح عسکریت پسندوں نے گھات لگا کر کیے گئے حملے میں ایک افسر سمیت 5 ہندوستانی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ ہندوستانی خبر رساں ایجنسی UNI نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ پونچھ کے سرین کوٹ علاقے میں پیر کی صوب سیکیورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم میں ایک فوجی افسر سمیت 5 ہندوستانی فوجی ہلاک ہو گئے۔ جموں کشمیر میں حکام کا کہنا ہے کہ علاقے میں فوجی آپریشن جاری ہے اور 4 سے 5 مسلح عسکریت پسندوں کے چھپے ہونے کی اطلاع ہے۔ ہندوستانی حکام کا کہنا ہے کہ مسلح عسکریت پسندوں کے چھپے ہونے کی اطلاع ملنے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے سرن کوٹ میں ایک دیہات کو محاصرے میں لے لیا کہ اچانک ایک جگہ چھپے ہوئے مسلح عسکریت پسندوں نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کر دی جس میں 5 فوجی مارے گئے۔ پچھلے کچھ عرصے سے جموں کشمیر میں عسکریت پسندوں کی مسلح کارروائی میں تیزی آئی ہے اور سری نگر میں قتل کے متعدد واقعات رونما ہوئے ہیں۔ مشرقی لداخ میں چین اور ہندوستان کے درمیان پائی جانے والی کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات ایک بار پھر کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہندوستان اور چین کے فوجی کمانڈروں کے درمیان مذاکرات کا 13واں دور بھی ناکام رہا اور پچھلے 1.5 سال سے جاری کشیدگی کو ختم کرنے کی کوشش ایک بار پھر ناکام ہو گئی۔ ہندوستانی فوج نے پیر کی صوب ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ ہم چین سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زیر التوا مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرے تاکہ لائن آف کیچول کنٹرول پر دوستانہ ماحول قائم ہو سکے۔ واضح رہے کہ اتوار کو ہندوستان اور چین کے فوجی کمانڈروں کے درمیان 8 گھنٹے تک طویل مذاکرات انجام پائے. گزشتہ برس جون میں وادی گلوان میں ہندوستانی اور چینی فوجیوں کے درمیان جھڑپ میں 20 ہندوستانی فوجی ہلاک ہو گئے تھے، جس کے بعد سے ایل اے سی پر دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی برقرار ہے. سمین ہندوستان میں حزب اختلاف کانگریس نے لکھیم پور کھیری میں کسانوں کے قتل کے خلاف ملگیر سطح پر خاموش دھرنا دیا اور کسانوں سے اظہار یکجہتی کیا. اس بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی.
گزشتہ 3 اکتوبر کو اتر پردیش کے علاقے لکھیم پور کھیری میں مظاہرے کے دوران کسانوں کے قتل کے خلاف آج حزب اختلاف کانگریس نے بطور احتجاج ملکیت سطح پر خاموش دھرنا دیا اور کسانوں سے اظہار یکجہتی کیا. دہلی میں کانگریسی لیڈروں نے راج بھون کے قریب 2 گھنٹے کا خاموش دھرنا دیا اور کسانوں کو انصاف دیے جانے کا مطالبہ کیا. بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھے اور منہ پر سیاہ ماسک لگائے کانگریس کے لیڈروں اور کارکنوں نے کسانوں کے قاتلوں کو قرار واقعی سزا دیے جانے کا مطالبہ کیا. خاموش دھرنا ختم ہوتے ہی دہلی کانگریس کے صدر انیل چودھری نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ وزیر مملکت برائے داخلہ امور اجے مشرا اپنے عہدے سے استعفی دیں.
نیائے کی مانگ کو لے کر کے آج پورے دیش بھر میں مون ود ستیاگرہ رکھا گیا تو مانگ ایک ہی ہے، گرہ راجیہ منتری استعفی دیں، نشپکش جانچ ہونی چاہیے، دوسروں کو سزا ملنی چاہیے، پھانسی ملنی چاہیے، کیونکہ انداتا کے اوپر جس طرح سے انہوں نے کرور وار کیا ہے اس کے خلاف کانگریس جن آواز اٹھا رہے ہیں.
دھرنے پر بیٹھے مظاہرین ایسے پلے کارڈز اٹھائے تھے جن پر لکھیم پور قتل عام کے مجرمین کو تحفظ نہیں سزا دو، لکھیم پور قتل عام نہیں سہے گا ہندوستان اور مودی یوگی استعفی دو جیسے نعرے لکھے تھے. کانگریس خواتین مورچے کی صدر امرتا دھون نے کہا کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہمارے احتجاجات جاری رہیں گے.
کسانوں کو نیائے دینے کی بات کرنے کی بجائے ان کو بچانے میں لگی ہوئی ہے جو ان کے ہتھیارے ہیں. ایک طرف تو کسان آندولن کو کچلنے کی بات تھی، اب تو کسانوں کو ہی کچلا جا رہا ہے، تو ہم چپ نہیں رہ سکتے.
دہلی کے سابق وزیر کرشنا تیرتھ نے کہا کہ ہم مہاتما گاندھی کے اصولوں پر چلتے ہوئے اپنا احتجاج درج کرا رہے ہیں.
ہم اہنسا وادی ہیں اور ہم نے ستیہ اہنسا کا پالن کرنے کے لیے گاندھی کے آدیش ہے. گاندھی کے اس راستے پہ چلتے ہوئے جب دیش کو آزاد کرا سکتے تھے تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے نردئی لوگوں کو جو اتیاچار کر رہے ہیں ان کے خلاف یہ لڑائی ہمیشہ سے رہے گی جب تک یہ نیائے نہیں دیں.
لکھیم پور تشدد کو لے کر جہاں کسان احتجاج کر رہے ہیں وہیں اسی مسئلے کو لے کر حزب اختلاف کانگریس بھی سراپا احتجاج ہے اور اس کا مطالبہ ہے کہ وزیر مملکت برائے داخلہ امور اجے مشرا اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں، جن کے بیٹے کو اسی سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے، اس وقت عدالتی تحویل میں ہیں اور ان پر اس قتل کا الزام ہے. کیمرامین علی مہدی کے ساتھ شمشاد کاظمی، سیر عالمی نیٹورک، دہلی.
افغانستان سے دہشت گرد امریکی فوج کے انخلا کے بعد قطر کے دارالحکومت دوحا میں امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہوئے. رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ترجمان امریکی وزارت محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ دوحا میں طالبان سے 2 روزہ مذاکرات واضح اور پیشہ وارانہ تھے، تاہم امریکی وفد نے اعادہ کیا کہ طالبان کو ان کے اقدامات سے جانچا جائے گا. ایک بیان میں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے دوران امریکی وفد نے سیکیورٹی، دہشت گردانہ خطرات، غیر ملکی شہریوں کے لیے محفوظ راستے اور انسانی حقوق پر توجہ رکھی گئی. ترجمان نے کہا کہ امریکی وفد نے افغان معاشرے میں خواتین اور لڑکیوں کے بامقصد کردار پر بھی گفتگو کی. فریقین نے امریکہ کی افغان عوام کو براہ راست انسانی امداد کی فراہمی پر بھی تبادلہ خیال کیا. دوسری جانب طالبان رہنما سہیل شاہین نے امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان وزیر خارجہ نے امریکی وفد کو افغان سرزمین کسی ملک پر حملے کے لیے استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کرائی ہے اور یہ کہ ہم داعش سے آزادانہ طور پر نمٹنے کے قابل ہیں. امریکہ نے کابل کے سرینا ہوٹل کی سیکیورٹی کو مخدوش قرار دیتے ہوئے اپنے شہریوں کو ہائی الرٹ جاری کر دیا. کابل میں امریکی سفارت خانے سے جاری ہونے والے بیان میں سرینا ہوٹل میں مقیم امریکی شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر ہوٹل سے باہر نہ نکلیں. کابل میں امریکی سفارت خانے سے جاری ہونے والے بیان میں سرینا ہوٹل میں مقیم امریکی شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر ہوٹل سے باہر نکل جائیں. سرینا ہوٹل کابل کے مرکزی علاقے میں واقع ہے اور افغانستان کے بہترین ہوٹلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. حالیہ برسوں کے دوران غیر ملکی مہمان، سیاستدان اور عالمی میڈیا کے نمائندے، صحافی اسی ہوٹل میں مقیم رہے ہیں. امریکی سفارت خانے کے جاری کردہ بیان میں اس جانب کوئی اشارہ نہیں کیا گیا کہ امریکی شہریوں کو کس قسم کا خطرہ درپیش ہے. عراق کے عبوری وزیر اعظم نے دہشت گرد گروہ داعش کے نام نہاد خلیفہ ابوبکر البغدادی کے معاون کی گرفتاری کا اعلان کیا ہے. بغداد سے ہمارے نمائندے کے مطابق عبوری حکومت کے وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی نے پیر کے روز اعلان کیا کہ بیرون ملک ایک عراقی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پیچیدہ آپریشن کے دوران ابوبکر البغدادی کے معاون اور داعش کے مالی امور کے انچارج سامی جاسم کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مصطفیٰ القاظمی نے اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہ ملک کے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کی کوششوں کو بھی انہوں نے سراہا. عراقی وزیر اعظم نے اتوار کے روز اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کل سیکیورٹی کے معاملے سے متعلق ایک اہم خبر کا اعلان کرنے والے ہیں، تاہم نہیں چاہتے کہ اس خبر کا الیکشن کے عمل پر کوئی منفی اثر مرتب ہو. عراق کے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ انتخابات میں ٹرن آؤٹ 41% رہا ہے، جبکہ عراق کے صدر، وزیر اعظم اور دیگر شخصیات نے عام انتخابات کے کامیاب انعقاد پر متعلقہ اداروں کی تعریف کی ہے. عراق کے الیکشن کمیشن نے پیر کے روز ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ پانچویں پارلیمانی انتخابات میں ٹرن آؤٹ 41% رہا ہے، البتہ ملک کے مختلف صوبوں میں عوامی شرکت کی شرح الگ الگ رہی ہے. عراق کے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ کسی بھی امیدوار یا الائنس کی کامیابی کی باتیں افواہ اور قبل از وقت ہیں، اور نتائج جاننے کے لیے الیکشن کمیشن کے اعلان کا انتظار کرنا ہوگا. عراق کے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ نتائج وہی ہوں گے کہ جن کا الیکشن کمیشن اعلان کرے گا، اس لیے کسی بھی پروپیگنڈے یا افواہ پر کوئی توجہ نہ دی جائے اور کامیابی کے بارے میں جتنے بھی دعوے یا اعلانات کیے جا رہے ہیں سب افواہ اور قیاس ہے. الیکشن کمیشن نے یہ بھی اعلان کیا کہ انتخابات کے نتائج کا پیر کے روز شام تک اعلان کر دیا جائے گا. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی. اور سامعین، عراق میں گزشتہ روز عام انتخابات ہوئے تھے. اس انتخابات کے تناظر میں برصغیر کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے ہم نے آن لائن گفتگو کی ہے. لیجیے آپ بھی سماعت فرمائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عراق میں پارلیمانی انتخابات بالآخر کل انجام پا گئے ہیں، اور ابھی تک جو غیر سرکاری نتائج سامنے آئے ہیں اس کی روشنی میں جو ٹرن آؤٹ بتایا جا رہا ہے وہ تقریباً 41% ہے. اگرچہ یہ ٹرن آؤٹ ماضی کے انتخابات سے کم ہے، لیکن جو اس وقت عراق کی صورتحال تھی اس میں یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید ٹرن آؤٹ ماضی سے زیادہ نہ ہو. کچھ انتخابات میں تبدیلیاں جو قوانین میں کی گئی ہیں اس کے عنوان سے بھی بعض چیزیں اس کا باعث بنی ہیں، کہ ٹرن آؤٹ مناسب نہیں رہا. اسی طرح بعض طاقتیں بھی ایسی تھیں کہ جو اس خواہش کا اظہار کر رہی تھیں اور ان کی کوشش تھی کہ یہ انتخابات زیادہ عوامی نہ ہوں, چونکہ جتنے عوامی ہوں گے جتنا ٹرن آؤٹ اچھا ہوگا اتنا پارلیمنٹ زیادہ قوی ہوگی, ایک اقتدار اور جو سیاسی نظام ہے وہ اتنا قوی ہوگا. لہذا مخالفین نے اپنی طرف سے کوشش کی, جس میں امریکہ بھی شامل ہے, بعض عرب ممالک بھی شامل ہیں, کہ لوگوں کو مایوس کریں اور انتخابات میں شرکت کم ہو. بہرحال انتخابات تو اب انجام پا گئے ہیں اور انتخابات کے نتیجے میں بظاہر مقتدہ صدر کی پارٹی ہمیں جو ہے وہ لیڈ لیتی ہوئی نظر آتی ہے, اور مقتدہ صدر جو ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مقتدہ صدر کا ہمیشہ جو موقف رہا ہے وہ داخلی سیاست کے عنوان سے ممکن ہے, اس سے کس حد تک اختلاف کیا جائے. اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا موقف اور مرجیت کے موقف میں فرق ہوتا ہے, یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ القانون والے ہوں, اسائرون والے ہوں یا نصر والے ہوں, ان سے کسی حد تک ان کا اختلاف تو رہتا ہے. لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مقتدہ صدر عراق میں امریکی موجودگی کے سخت مخالف ہیں, اور ان کا گروپ یا ان کا جو سیاسی دھڑا ہے وہ ہمیشہ سب سے آگے اور بڑھ چڑھ کر امریکہ کی مداخلت کی جو ہے وہ مخالفت کرتا رہا ہے. تو لہٰذا ایک تو جو اس الیکشن کا فوراً نتیجہ وہ یہ ہے کہ وہ جو امریکہ خواہش کر رہا تھا کہ کوئی ایسی پارلیمنٹ آئے گی یا ایسا الائنس کامیاب ہو جائے گا کہ جو پرو امریکہ ہوگا, تو وہ تو اس کو ناکامی ہوئی, اور مقتدہ صدر کی صورت میں ایک اینٹی امریکہ گروپ جو ہے وہ اس وقت واضح ہو کے الیکشن میں لیڈ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خود مقتدہ صدر نے شروع میں تو الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا, اور کچھ شرائط کے ساتھ اس نے پھر مرجیت کے کہنے پہ دوبارہ جو ہے انتخابات میں شرکت کی. تو اس لحاظ سے ایک امید کی جا سکتی ہے کہ جو ماضی کا یہ تاثر تھا کہ مرجیت کے عنوان سے ان کو مشکلات رہی ہیں, تو وہ اس دفعہ وہ مشکلات کم سے کم رہیں گی. البتہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ عراق کی بڑی اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس وقت, عراق پہ مختلف ممالک کی نظریں ہیں, وہ ریجن کے ممالک بھی ہیں اور ریجن سے باہر کے ممالک بھی ہیں, عرب دنیا بالخصوص سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور مصر کے اپنے اہداف ہیں, ترکی اپنی ایک خاص لائن آف ایکشن پہ کام کر رہا ہے, اور اسی طرح اسلامی جمہوریہ ایران کے عنوان سے بھی بڑا واضح موقف ہے کہ عراق میں اقتدار اعلیٰ اور عراق کی جو عرضی سالمیت ہے وہ ہر صورت میں محفوظ رہنی چاہیے, جبکہ ترکی کے ہاں جو ایک ایشو چل رہا ہے عراق کے ساتھ, اور ترکی بعض اپنے اسٹیٹ کے مخالفین کے نام پہ جو عراقی بارڈر پہ مشکلات پیدا کرتا ہے, اس کے بھی نقصانات تو بہرحال سامنے آتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ امریکہ پہ جس انداز سے عراق کے مختلف علاقوں میں ان کے کانوائے پہ حملے ہوتے ہیں, وہ اس کا انتقام بھی یقیناً لینے کا خواہاں ہوگا, اور وہ سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے یا سیاسی ابتری یا دوسرے لفظوں میں اس سیاسی نظام کو نقصان پہنچا کے بھی اپنی سازش کو نتیجے پہ پہنچانے کی کوشش کرے گا. ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض عرب ممالک کی طرف سے جو مسلکی جنگ یا مسلکی تفرقہ پیدا کرنے کی جو کوشش ہے اس کو بھی ہوا دی جا سکتی ہے, چونکہ سسٹم کے اندر جو ہے وہ بہرحال وزیر اعظم تو شیعہ ہونا ہے, پارلیمنٹ کے سپیکر تو اہل سنت کا ہونا ہے, پریزیڈنٹ جو ہے وہ کرد ہونا ہے, تو اس لحاظ سے ایک مشکل تو اس پورے نظام کے اندر رہے گی, اور یہ اس انداز سے ایک مکمل سیاسی جمہوری نظام نہیں ہوگا. لیکن بہرحال انتخابات ہو گئے ہیں, امید رکھنی چاہیے کہ سب سے پہلے عراق کی نئی پارلیمنٹ کو, نئی حکومت کو بیرونی مداخلت کو منیمائز کرنا ہے, اور اس کے عنوان سے امریکہ کا انخلاء جتنا جلدی ہو جائے گا اتنا خود عراق کے لیے, عراقی عوام کے لیے, عراقی نظام کے لیے اور عراق کی ویلفیئر کے لیے وہ بہت سود مند ثابت ہوگا.
جی ہاں سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آس پاس، لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 مہر، 4 ربیع الاول اور 11 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چار ربیع الاول سن 1186 ہجری قمری کو بارہویں صدی کے معروف فقیہ، محدث، محقق اور مصنف شیخ یوسف بحرانی عراق کے شہر کربلا میں پیدا ہوئے۔ مورخین انہیں ماہرین علم رجال میں قرار دیتے ہیں۔ لولول بحرین کے مقدمے میں ان کے مستند ترین حالات زندگی ملتے ہیں۔ یہ کتاب خود انہوں نے تحریر کی ہے۔ اس کتاب کی روح سے بحرانی نے اپنے والد کے پاس ابتدائی دینی علوم حاصل کیے۔ اس کے بعد مزید تعلیم کے لیے بحرین اور مکہ چلے گئے۔ وہ ادائیگی حج کے بعد ایران آ گئے اور ایران کو اپنی رہائش کا مناسب ترین مقام پایا۔ انہوں نے ایران کے شہر فسا میں رہائش اختیار کر لی اور تدریس اور تحقیق اور تالیف کے کام میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران انہوں نے الحدائق الناظرہ کے نام سے اپنی مشہور ترین کتاب لکھنا شروع کر دی اور پھر اسی وجہ سے صاحب حدائق کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بحرانی نے مجموعی طور پر 23 کتابیں لکھی ہیں، جن میں انیس المسافر اور جلیس الخواطر کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ گیارہ اکتوبر سن 1899 عیسوی کو جنوبی افریقہ میں مقیم ہالینڈ کے سفید فاموں، جنہیں بوئر کہا جاتا ہے، اور انگریزوں کے درمیان خونریز جنگ شروع ہوئی۔ انگریز فوجی 1841 میں افریقہ کی سرزمین کو اپنی نو آبادیات میں شامل کرنے کی غرض سے جنوبی افریقہ میں داخل ہوئے اور رہائشی علاقے تعمیر کرنے کے بعد وہاں مقیم ہو گئے۔ جنوبی افریقہ میں سونے اور ہیروں کی کانوں کی دریافت کے بعد وہاں یورپی، خاص طور سے انگریز مہاجرین کی آمد کا تانتا بن گیا۔ بوئر قوم اس آمد کی مخالف تھی، اسی بنا پر انگریز مہاجرین کے خلاف جنگ شروع کر دی، لیکن برطانوی حکومت کی طرف سے مہاجرین کی حمایت کی بنا پر بوئر قوم کو شکست اٹھانا پڑی۔ اس طرح جنوبی افریقہ برطانوی استعمار کے زیر تسلط آ گیا۔ جنوبی افریقہ نے 1931 میں آزادی حاصل کی۔ گیارہ اکتوبر سن 1968 عیسوی کو امریکہ کے اپولو مشن کا پہلا خلائی جہاز اپولو ہفتم 3 خلابازوں کے ہمراہ اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ اپولو ہفتم اس پرواز کے لیے بطور خاص ڈیزائن کیا گیا تھا اور یہ پہلی خلائی پرواز تھی جس میں 3 خلاباز اکٹھا خلا میں بھیجے گئے تھے۔ اپولو ہفتم 11 دن تک خلا میں رہا اور اس نے زمین کے گرد 163 چکر لگائے۔ اپولو ہفتم کی کامیاب پرواز کے 2 ماہ بعد امریکہ نے انسان بردار خلائی جہاز اپولو ہشتم خلا میں روانہ کیا، جس نے زمین کی کشش سے آزاد ہو کر چاند کے گرد 10 چکر مکمل کیے اور چاند کی سطح کا صرف 70 میل کے فاصلے سے مشاہدہ کیا۔ گیارہ اکتوبر سن 1991 عیسوی کو سوویت یونین کی خفیہ تنظیم کے جی بی کی سرگرمیاں سوویت یونین کا شیرازہ بکھرنے سے کچھ عرصہ پہلے ختم ہو گئیں۔ کے جی بی 1954 میں سوویت یونین کے کمیونسٹ نظام کے خلاف ہونے والی سرگرمیوں کا مقابلہ کرنے کے مقصد سے قائم کی گئی۔ اس کے فرائض میں کمیونسٹ پارٹی کے مخالفین کو کچلنا اور سوویت یونین کے اندر اور باہر جاسوسی سرگرمیاں انجام دینا شامل تھا۔ کے جی بی آہستہ آہستہ اتنی طاقتور ہو گئی کہ وہ سوویت یونین کے نظام کا ایک اہم ترین ادارہ بن گئی۔ کے جی بی کے خاتمے کے بعد اس کے فرائض روس کی 2 خفیہ ایجنسیوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ انیس مہر سن 1363 ہجری شمسی کو مفسر قرآن اور تہران یونیورسٹی کے ایک پروفیسر آیت اللہ الحاج مرزا خلیل قمرئی نے وفات پائی۔ انہوں نے فقہ، اصول فقہ اور دیگر علوم دینی قم کی اعلیٰ دینی درسگاہ سے حاصل کیے اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد فلسفے کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ آیت اللہ قمرئی کو سن 1341 ہجری شمسی میں شاہ کی غلط اور ظالمانہ پالیسیوں کی مخالفت کے سبب گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد تہران یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں درس و تدریس کی ذمہ داری سنبھالی۔ آیت اللہ قمرئی نے عربی اور فارسی زبانوں میں متعدد کتابیں لکھی ہیں، جن میں تفسیر قرآن اور شرح نہج البلاغہ خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ انیس مہر سن 1363 ہجری شمسی کو شاعر اور عصر حاضر کے محقق استاد سید عبدالکریم امیری فروز کوہی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1288 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے تھے۔ استاد سید عبدالکریم امیری فیروز کوہی نے نوجوانی سے ہی شعر کہنے شروع کر دیے تھے۔ امیر فیروز کوہی نے تقریباً 15,000 شعر کہے ہیں جو دو جلدوں میں شائع کیے گئے۔ ان کو شاعری کے علاوہ علوم و معارف اسلامی سے بھی بہت واقفیت حاصل تھی۔ وہ غزل اور قصیدہ سمیت شاعری کے مختلف اصناف کے استاد تھے۔ انہوں نے بہت سی کتابوں کا عربی سے فارسی میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے جنوبی قفقاز کے علاقے میں بدستور بدامنی کے حالات رہے، اسی بنا پر ترکی اور جمہوریہ آذربائیجان کی مشترکہ فوجی مشقوں کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج اور سپاہ پاسداران کی مشترکہ افواج کو کسی بھی چیلنج سے مقابلے کے لیے ایران کی شمال مغربی سرحدوں پر تعینات کر دیا گیا۔ علاوہ ازیں شمالی عرض میں پے در پے فوجی مشقوں کے انعقاد کی بنا پر علاقے کے بعض فوجی اور سیکیورٹی کے اداروں کو الرٹ کر دیا گیا۔ ایسے حالات میں کہ جب جمہوریہ آذربائیجان نے پچھلے 30 برس کے دوران قراباخ کی پہلی اور دوسری جنگ میں ہمیشہ ایران کی خدمات حاصل کیے ہیں، تو آذربائیجان کے حکام متضاد موقف اپناتے ہوئے حال ہی میں شمالی عرض کے مسلمانوں کے درمیان ایران کو دشمن کے طور پر متعارف کروا رہے ہیں۔ صدر الہام علی اوف کی حکومت کے اس اقدام سے شروع میں ہی ظاہر ہو گیا تھا کہ ان کی حکومت نے دشمنوں، خاص طور سے اسرائیل کی پالیسیوں کو اختیار کر لیا ہے اور جنوبی قفقاز کے علاقوں میں اسرائیلی مفادات و مقاصد کی تکمیل کی کوشش کر رہے ہیں۔ جبکہ ایران گزشتہ 3 عشروں کے دوران ہمیشہ جمہوریہ آذربائیجان کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور اس نے اس مسلمان ملک کو علاقائی سطح پر اس کے اہداف و مقاصد تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ایران اور جمہوریہ آذربائیجان کے تعلقات میں خاص طور سے گزشتہ 1 سال سے کم تر کے عرصے میں سب سے بڑا مسئلہ غاصب اسرائیل کے ساتھ تعاون ظاہر کرنے کی آذربائیجان کے حکام کی کوشش ہے۔ آذربائیجان کے حکام نے قراباخ کی دوسری جنگ میں جمہوریہ آذربائیجان کی کامیابی میں بعض اغیار کے کردار کو نمایاں کرنے کی کوشش اور غاصب اسرائیل کی تعریف کی ہے۔ آذربائیجان کے حکام نے اغیار کے اس کردار کا انکشاف کیے جانے کے بعد شمالی عرض میں غاصب اسرائیل کی وسیع موجودگی کا اعتراف کیا ہے۔ اسی سلسلے میں اسرائیل کے ایک ٹی وی چینل 9 نے امریکہ کے ہفت روزہ جریدے فورین پالیسی کے ایک مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رپورٹ دی ہے کہ جمہوریہ آذربائیجان میں اسرائیل کے 4 فضائی فوجی اڈے ہیں جن کو ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ درحقیقت اس انکشاف کے دوران پتہ چلا کہ فضائی فوجی اڈوں سے مراد سوویت یونین کے دور کے وہی متروکہ قدیم فضائی فوجی اڈے ہیں جو ایران اور جمہوریہ آذربائیجان کی سرحدوں کے نزدیک واقع ہیں۔ آذربائیجان کے حکام کے اس کردار کے انکشاف اور ساتھ ساتھ آذربائیجان اور اسرائیل کے درمیان فوجی تعاون پر مبنی ان حکام کے خاص طور سے صدر الہام علیوف کے پیدر پہ اعتراف ایرانی حکام کی برہمی کا باعث بنے ہیں۔ آذربائیجان کے صدر نے نامناسب بیان دینے کے بعد خاص طور سے قرہ‌باخ کی دوسری جنگ میں اسرائیل کے تعاون کی تعریف کر کے غیر دوستانہ روش کے کچھ اقدامات کیے ہیں۔ علاقائی اور عالمی ذرائع ابلاغ نے آذربائیجان کے صدر کی ان حرکات پر وسیع رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ الہام علیوف حکومت کے اتحادی کہے جانے والے ممالک کے ذرائع ابلاغ نے بھی الہام علیوف کی اس نامناسب روش پر تنقید کی ہے۔ مثال کے طور پر آذربائیجان میں امریکہ کے سابق سفیر اور سیاسی تجزیہ کار ریچرڈ کوز لاریچ نے بھی اسرائیلی ڈرون طیارے کے ساتھ فوٹو اور فلم بنوانے نیز اس طیارے پر دست نوازش پھیرنے کے الہام علیوف کے اقدام کو نامناسب اور نا تجربہ کارانہ اقدام قرار دیا اور اس کو شہد کی مکھی کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے سے تعبیر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اس علاقے کے حالات بدتر ہو گئے تو کون سا ملک جمہوریہ آذربائیجان کی مدد کے لیے تیار ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ ترکی جنگ میں شریک ہوگا، روس کے بارے میں بھی مجھے شک ہے، اور امریکہ تو ہے ہی الجھا ہوا۔ جمہوریہ آذربائیجان کو اس وقت سخت حالات کا سامنا ہے۔ سامعین، الہام علیوف حکومت کے نام نہاد اتحادیوں کی تنقیدوں سے قطع نظر، الہام علیوف کے حالیہ اشتعال انگیز رویے کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی تک ایران کا صبر و تحمل کا رویہ دو ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی پیدا نہ ہونے کا باعث بنا ہے۔ ادھر قرہ‌باخ کی دوسری جنگ میں کامیابی کے لیے اغیار کی مدد اور شمالی عرض کے علاقے میں فوجی اڈوں پر ان کے کنٹرول کے بارے میں بھی یہ بات قابل ذکر ہے کہ آذربائیجان کے حکام اور ذرائع ابلاغ گزشتہ 3 عشروں کے دوران آذربائیجان کے علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے آرمانیہ کو مورد تنقید قرار دے رہے ہیں۔ درحقیقت آذربائیجان کے حکام نے حالیہ بیانات دے کر یہ اعتراف کیا ہے کہ اغیار حکومتوں کی مدد اور تعاون کے بغیر آرمانیہ کے خلاف قرہ‌باخ کی دوسری جنگ میں کامیابی کا امکان نہیں تھا۔ اس امر سے آرمانیہ اور علاقے کے دیگر چھوٹے ممالک کو یہ اجازت مل جاتی ہے کہ کشیدگی پیدا ہونے کی صورت میں وہ اپنی اپنی قوم کی جیب سے بڑے بڑے تحفے دے کر اغیار سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال آذربائیجان کے حکام کے بیانات پر ایرانی حکام نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ مثلا ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ ایرانی سرحدوں کے قریب اسرائیلی فوجی موجودگی اور جمہوریہ آذربائیجان اور آرمانیہ کی سرحدوں نیز علاقے میں جیو پولیٹیکل تغیرات کے مقصد سے اس غاصب حکومت کے تقریبی اقدامات کو ایران برداشت نہیں کرے گا۔ سامعین، اصل میں ایسا لگتا ہے کہ الہام علیوف حکومت کے عہدیدار اغیار کی بعض حکومتوں کی رہنمائی کے زیر سایہ علاقے میں جیو پولیٹیکل تغیرات کے درپے ہیں، لیکن یہ جیو پولیٹیکل تغیرات صرف آرمانیہ کے نقصان میں نہیں ہوں گے بلکہ مستقبل میں دیگر ممالک خاص طور سے ایران اور روس تک کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ غاصب اسرائیل نے شمالی عرص میں موجود مواقع سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے جمہوری آذربائیجان کے بعض علاقوں کو اپنے اختیار میں لے کر ایرانی سرحدوں کے زیادہ سے زیادہ قریب ہونے کی بھرپور کوشش کی۔ اسی سلسلے میں جمہوری آذربائیجان کے ایوان صدر کے بین الاقوامی تعلقات کے تجزیاتی مرکز کے ڈائریکٹر اور سیاسی و عسکری امور کے ماہر فرید شفیعوف نے اعتراف کیا ہے کہ سن 2005 میں ایران اور جمہوری آذربائیجان نے ایک معاہدے کے تحت اس بات کا عہد کیا تھا کہ دونوں ممالک اپنی سرزمین کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کی کسی تیسرے فریق کو اجازت نہیں دیں گے۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے کے باوجود پتہ نہیں کیوں الہام علی اوف کی حکومت کے عہدیدار قراباغ کی دوسری جنگ میں آذربائیجان کی کامیابی کے لیے مسلسل اغیار کی مدد حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور غاصب اسرائیل کے ساتھ خفیہ تعلقات نیز آذربائیجان میں واقع فوجی اڈے اسرائیل کے اختیار میں دینے کا موضوع کیوں اٹھا رہے ہیں۔ سن 2005 میں ہونے والے معاہدے کے علاوہ بھی ایران اور آذربائیجان کے حکام نے اس حقیقت پر تاکید کی ہے کہ وہ اغیار کو دونوں ملکوں کے درمیان فروغ پذیر تعاون کو سبوتاز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن الہام علی اوف کی حکومت اس حقیقت کو جسے ہمیشہ خفیہ رکھتی تھی کیوں اب اور عملی طور پر اس کا اعتراف کر رہی ہے۔ اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ الہام علی اوف حکومت کے عہدیداروں نے ایران کے خلاف مسلسل رجخوانی کرنے کے باوجود اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے ملک کی رائے عامہ کو کافی فریب دے دیا ہے، حال ہی میں علاقے میں اسرائیل کے پیر جمانے کی بات سے انکار کرتے ہوئے ایران کے ساتھ دو طرفہ تعاون میں اپنی دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ مثال کے طور پر الہام علی اوف نے کہا ہے کہ آذربائیجان اس الزام کو قبول نہیں کرتا۔ آذربائیجان کے صدر الہام علی اوف نے کہا ہے کہ کہتے ہیں کہ باکو کے ذریعے اسرائیل نے علاقے میں اپنے قدم جمائے ہیں، آذربائیجان میں کہاں پر اسرائیلیوں کو دیکھا گیا ہے؟ ایک بھی اسرائیلی یہاں نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے جمہوری آذربائیجان میں اسرائیل کی موجودگی ثابت ہوتی ہو، جبکہ اس سے پہلے علاقائی ممالک خاص طور سے جمہوری آذربائیجان کے ذرائع ابلاغ نے آذربائیجان اور اسرائیل کے درمیان فوجی معاہدے کی رپورٹ دی تھی۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان حالات میں ایران اور جمہوری آذربائیجان کے درمیان متعدد بین الاقوامی منصوبوں پر عمل درآمد اور فروغ پذیر تعلقات کا عمل جاری رہنے کے بجائے نامعلوم رکاوٹوں سے دوچار ہو گیا ہے۔ بہرحال اگرچہ ایرانی حکام گزشتہ برسوں کے دوران الہام علی اوف حکومت کی اس طرح کی حرکتوں کو نظر انداز کرتے رہے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں لگتا کہ جو قدورتیں پیدا کی گئی ہیں وہ آسانی سے دور ہو جائیں گی، کیونکہ آذربائیجان کے حکام نے کچھ سوچے سمجھے بغیر کھیل بگاڑ دیا ہے اور اصولی اور منطقی توازن کی پالیسی کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آس پاس کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام آس پاس سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامن پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں روزنامہ ابتکار پر، جس کا عنوان ہے عرب بشار اسد کا بائیکاٹ ختم کر رہے ہیں. اس عنوان کی تفصیلی خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ حالانکہ عرب اب بھی شام کے صدر بشار اسد کے ساتھ تعلقات سے پرہیز کر رہے ہیں، لیکن مغربی ایشیا میں تبدیلیاں بہت تیزی سے آ رہی ہیں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ مشرق وسطی میں امریکہ کے حلیف عرب ممالک شام کے صدر بشار اسد سے دوبارہ تعلقات قائم کرنے کے لیے کوشاں نظر آ رہے ہیں. دراصل افغانستان سے باکلاہٹ میں امریکہ کے انخلا کے بعد عربوں کو یقین ہو گیا کہ اپنے مستقبل کا تعین انہیں خود کرنا ہے، کیونکہ امریکہ چین کے خلاف مصروف ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے خود کو عربوں کے معاملات سے کنارے ہٹا لے. روس کی جانب سے شام کی حمایت بھی عرب ملکوں کے حکام کے نظریات میں تبدیلی کا باعث بنی ہے. شام میں ایک عرصے قبل ہنگامے شروع ہوئے تھے، اور ان ہنگاموں کی پشت پناہی امریکہ اور اس کے عرب حلیف کر رہے تھے، لیکن روس اور ایران کی مدد سے بشار اسد کی حکومت قائم رہی. روزنامہ الزمان کا نے عنوان لگایا ہے کہ معاف کرنا یورپ، آپ کے پیغام کا پتہ غلط ہے. اس کی تفصیلی خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ عراق میں پارلیمانی انتخابات کے عالمی مشاہدین نے بڑی تیز رفتاری سے یہ رپورٹ دی کہ ووٹنگ میں شرکت کمزور رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ انہیں عراق میں ترقی یافتہ ممالک جیسے صورتحال کی توقع تھی. یقیناً ووٹنگ میں لوگوں کی شرکت کم رہی ہے، لیکن یہ کوئی غیر متوقع چیز نہیں ہے، خاص طور پر ایسے حالات میں جن سے عراق اس وقت گزر رہا ہے. کم ووٹنگ کی وجہ سے کوئی سینہ تان کر یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اسے عوام نے بھاری اکثریت سے منتخب کیا ہے. کم ووٹنگ دراصل عوام اور حکام کے طبقے میں فاصلے کی بھی علامت ہے، تاہم ایوان حکومت میں بیٹھے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات شاید ہی آئے. ڈیلی پاکستان کی سرخی ہے کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان کی نماز جنازہ کے بعد سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین، بڑی تعداد میں پاکستانیوں کی شرکت. محسن پاکستان اور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبد القدیر خان طویل علالت کے باعث 85 برس کی عمر میں انتقال کر گئے. ان کو اسلام آباد کے H8 قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. اس سے قبل ان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی، جس میں سیاسی و عسکری شخصیات کے علاوہ عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ڈاکٹر عبد القدیر کی نماز جنازہ پر پروفیسر محمد الغزالی نے ڈاکٹر عبد القدیر کی نماز جنازہ پروفیسر محمد الغزالی نے پڑھائی. ڈاکٹر عبد القدیر خان کی تدفین کے دوران اسلام آباد میں رحمت کی بارش برستی رہی، اور لوگوں نے ان کے جنازے پر بڑی تعداد میں شرکت کی. محسن پاکستان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ایک انکلوژر عوام کے لیے بنایا گیا تھا، جبکہ دوسرا انکلوژر وی آئی پیز کے لیے قائم کیا گیا تھا. ڈاکٹر عبد القدیر خان کی نماز جنازہ کے بعد ان کے جسد خاکی کو تدفین کے لیے H8 قبرستان اسلام آباد روانہ کیا گیا، جہاں ان کی تدفین کر دی گئی. روزنامہ سیاست کا عنوان ہے کوئلہ کی قیمت، برقی بحران پر غیر ضروری خوف مرکزی وزیر. بجلی کے مرکزی وزیر آر کے سنگھ نے آج کہا کہ دہلی میں برقی سربراہی کا کوئی بحران نہیں ہے. بجلی کے شعبے کی کمپنیوں اور وزارتی عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس میں بات کی. 2 دن قبل دہلی کے بجلی کے وزیر ستندر جین نے انتباہ دیا تھا کہ قومی دارالحکومت دہلی کو آئندہ 2 دنوں میں بجلی کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے. مرکزی وزیر نے بتایا کہ برقی اسٹیشنوں پر اوسط کوئلے کے ذخائر موجود ہیں جو آئندہ 4 دنوں سے زیادہ رہ سکتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس ضمن مرکزی وزیر کوئلہ و معدنیات پرہلاد جوشی سے رابطے میں انہوں نے بتایا کہ ملک میں 65% سے 70% بجلی کوئلہ پلانٹ کے ذریعے تیار کی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ کوئلے کی قلت اور برقی بحران سے متعلق غیر ضروری خوف و دہشت پیدا کیا جا رہا ہے. اور ناظرین، اس حصے میں ہم نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالتے ہیں. پہلے فارس نیوز ایجنسی. قائد انقلاب اسلامی نے ایرانی کھلاڑیوں کی کامیابی پر شکریہ ادا کیا. قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنے نے ایران کی رومن گرو کو کشتی کے پہلوانوں کی ناروے کے عالمی مقابلوں میں قابل فخر کامیابی پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے. ناروے کے اسلو میں رومن گرو کو کشتی کے عالمی مقابلے میں ایران کے پہلوانوں کی درخشاں اور قابل فخر کامیابیوں کے بعد قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنے نے ایک پیغام جاری کر کے ان کا شکریہ ادا کیا. قائد انقلاب اسلامی کا پیغام اس طرح سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملک کے گروہ کو رومن کشتی کے پہلوانوں اور ان کے کوچ پر صد آفرین کی، جنہوں نے سب کو خاص طور پر ملک کے نوجوانوں کو خوش کیا. انشاءاللہ اللہ انہیں کامیابی عطا کرے گا. سید علی خامنے. سمریا نیوز نے یہ خبر لگائی، اس کی تفصیلی خبر اس طرح سے کہ داعش کے اہل خانہ یورپ انہیں کیوں واپس بلا رہا ہے. دہشت گرد تنظیم داعش کے ساتھ تعاون کرنے والوں کی وطن واپسی سے یورپ کے خوف کے باوجود جرمنی اور ڈنمارک جیسی 2 یورپی حکومتوں نے مشرق شام کے کیمپ سے داعش سے تعلق رکھنے والی 11 خواتین اور 37 بچوں کی واپسی کو منظوری دی ہے. یہ قدم یورپی ملکوں کی سابقہ پالیسی کے برعکس ہے، تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے امریکی اور عالمی دباؤ ہو سکتا ہے۔ یورپی امور کے ماہر جاسم محمد کا کہنا ہے کہ جرمنی کی جانب سے اس فیصلے میں تاخیر کی وجہ اس ملک میں ہونے والے انتخابات تھے، اور حکومت یہ نہیں چاہتی تھی کہ داعش کے کنبے کی جرمنی میں واپسی کو اس ملک کی شدت پسند جماعتیں سیاسی فائدے کے لیے استعمال کریں، حالانکہ جرمنی کی حکومت نے ان لوگوں کی واپسی کی ساری تیاریاں پہلے ہی مکمل کر لی تھیں۔ یو این آئی کی خبر ہے کہ چین کے سخت موقف کی وجہ سے زیر التوا مسائل حل نہیں ہو سکے۔ مشرقی لداخ میں کشیدگی کو حل کرنے کے لیے اتوار کو دونوں ممالک کے فوجی کمانڈروں کے درمیان مذاکرات کے 13ویں دور میں، جو چین کی ضد کی وجہ سے گزشتہ 1.5 سال سے جاری رہے، زیر التوا مسائل حل نہیں ہو سکے۔ پیر کی صبح جاری بیان میں فوج نے کہا کہ مذاکرات کے دوران ہندوستان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ یہ تعطل مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ ایک طرفہ طور پر صورتحال کو تبدیل کرنے کی چین کی کوششوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ہندوستان نے کہا کہ ابھی ضروری ہے کہ چین باقی علاقوں میں زیر التوا مسائل کو حل کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرے، تاکہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ امن اور دوستانہ ماحول قائم کر سکے۔ اردو پوائنٹ کی سرخی ہے، خطرہ ہے حکومت اپنی مدت میں بھی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے توسیع نہ کر لے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ چیئرمین نیب کی مدت میں توسیع کے حوالے سے حکومت نے پارلیمنٹ، پارلیمانی روایات اور آئین کو بلڈوز کیا، خطرہ ہے حکومت اپنی مدت میں بھی صدارتی آرڈیننس کے ذریعے توسیع نہ کر لے۔ تفصیلات کے مطابق بہاولپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ یوں لگتا ہے کہ حکومت نے قبل از وقت اپنے لیے بھی این آر او حاصل کر لیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت ختم ہوا۔ سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام افکار و نظریات، اور پھر پروگرام اقتصاد نامہ پیش کیا جائے گا۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام افکار و نظریات، اور ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
افکار و نظریات۔
عزیز سامعین، پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، بنگلہ دیش عالم اسلام کا ایک بڑی آبادی والا ملک ہے، جس کی سرکاری پالیسی فلسطین کی حمایت پر مبنی ہے۔ بنابراین یہ واضح سی بات ہے کہ چونکہ بنگلہ دیش مسلم اور بر صغیر کا ایک اہم ملک ہے، لہذا غاصب صہیونی حکومت بنگلہ دیش کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی بھی موقع کو گنوانا نہیں چاہے گی۔ بنگلہ دیش مسلم آبادی کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک ہے، اور اسرائیلی حکومت پریفیری ڈکٹرائن کے تحت مختلف ہتھکنڈوں کے ذریعے بنگلہ دیش میں اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنے کے در پہ ہے۔ لیکن بنگلہ دیشی مسلمانوں کی شدید مخالفت کی وجہ سے اسرائیل ابھی تک اپنے اس ناپاک منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ سن 1971 میں بنگلہ دیش کے قیام کے وقت اسرائیل کو تسلیم نہ کیے جانے کی اصل وجہ یہ تھی کہ بنگلہ دیش کے بابائے قوم سمجھے جانے والے شیخ مجیب الرحمن ذاتی طور پر سوشلسٹ خیالات کے حامل لیڈر تھے، اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کو، جن کی سرزمین پر اسرائیل نے غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا، لاکھوں فلسطینی اپنا گھر بار چھوڑ کر دیگر علاقوں کی طرف کوچ کرنے اور اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے امور کے ہائی کمیشن کے رحم و کرم پر پناہ گزینوں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے، وہ اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتے تھے۔ بنابراین تازہ قائم ہونے والی بنگلہ دیش کی حکومت ایسی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی جس نے لاکھوں مسلمان فلسطینیوں کو بے گھر اور ہزاروں کا قتل کر دیا تھا۔ علاوہ ازیں عالم اسلام اور عرب دنیا کے ساتھ تعلقات بھی خاص طور سے مجیب الرحمان کی حکومت کے مد نظر تھے، لہذا مجیب حکومت اسرائیل کو تسلیم کر کے ان ممالک کو ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس وقت بنگلہ دیش کی عوامی لیگ پارٹی کی حکومت اور ذاتی طور پر وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے ہندوستان کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، لہذا اسرائیل کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات بنگلہ دیش کی پالیسیوں میں اثر انداز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ موجودہ حالات میں اسرائیلی حکومت کے خلاف بنگلہ دیش کی پالیسیوں میں پہلے والی شدت اور فلسطینیوں کی مطلق حمایت جاری رہنے کا امکان نہ رہے۔ بر صغیر ہند کے حالات پر نظر رکھنے والے تجزیہ نگار الرکاوی کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان میڈرڈ مذاکرات کے بعد ہندوستان اور اسرائیل کے تعلقات کے لیے مناسب موقع پیدا ہو گیا۔ ہندوستان صہیونیت مخالف قرارداد کے بارے میں، جس میں صہیونیت کو نسل پرستی کے مترادف قرار دیا گیا تھا، مثبت رائے رکھتا تھا، لیکن اس نے نیک نیتی کے طور پر اپنی رائے کو بدل دیا۔ سمیت در حقیقت ہندوستان، بنگلہ دیش اور غاصب اسرائیل حکومت کے درمیان تعلقات برقرار کرنے کی کوشش کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ بنگلہ دیش اور اسرائیل تعلقات کے حامی ہندوستانی حلقوں کا کہنا ہے کہ جب عرب ممالک ہی جن کے علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر رکھا ہے اور اسرائیل کے ساتھ جن کو سب سے زیادہ مشکلات اور تضاد کا سامنا رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا رجحان رکھتے ہیں، تو پھر بنگلہ دیش جیسے ممالک بدستور فلسطین کی حمایت کے اپنے موقف پر کیوں اصرار کرتے رہے؟ قابل ذکر ہے کہ بعض عرب ممالک اور صہیونی حکومت کے تعلقات کو عرب اور غیر عرب اسلامی ممالک کے عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ تعلقات فلسطینی اہداف و مقاصد سے غداری کرنے والے حکمرانوں کی ساز باز کا نتیجہ ہیں۔ سامعین، حالیہ برسوں میں ہندوستان کی کوششوں سے بنگلہ دیش اور اسرائیل کے درمیان سیاسی نوعیت کے اور خفیہ تعلقات قائم ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے چینل سے محدود پیمانے پر بنگلہ دیش اور اسرائیل کے درمیان تجارت بھی ہوئی ہے اور ہتھیار بھی خریدے گئے ہیں۔ اب شیخ حسینہ کی حکومت ایک ایسے موقع کی تلاش میں ہے جس کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ خفیہ تعلقات کو عیاں کر سکے۔ جنوبی خلیج فارس علاقے کے بعض عرب ممالک کے مابین براہم منصوبے پر عمل درآمد اور غاصب اسرائیلی حکومت کے ساتھ ان کے خفیہ رابطوں سے پردہ اٹھانے کے بعد حکومت بنگلہ دیش کو عوامی مخالفت کے باوجود اسرائیل کے ساتھ محدود پیمانے پر تعلقات قائم کرنے اور اس سے اپنی ضرورت کا فوجی ساز و سامان خریدنے کا موقع مل گیا۔ کسی تیسرے ملک کے ذریعے بنگلہ دیش اور اسرائیل کے درمیان تجارت کی کچھ علامتیں بھی سامنے آئی ہیں۔ اسی بنا پر دارالحکومت ڈھاکہ میں اسلامی پارٹیوں کی طرف سے مسجد البیت المکرم میں غزہ کے مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف ایک عظیم اجتماع منعقد کیا گیا تھا۔ اس اجتماع میں مقررین نے لوگوں سے ایسے سامان کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کی تھی جو کسی تیسرے ملک کے ذریعے بنگلہ دیش کے بازاروں میں لایا جاتا ہے اور اس پر غیر اسرائیلی کمپنی کا نام درج ہوتا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی سے نشر ہونے والی رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیشی فوج نے ایک اسرائیلی کمپنی سے رصد اور مانیٹرنگ کرنے والی جدید ساز و سامان سے بھرے ہوئے مشینیں خریدی ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کے ساتھ ایسے پختہ ثبوت لگے تھے کہ خود بنگلہ دیشی حکومت اور فوج بھی ان کا انکار نہیں کر سکی، بلکہ فوج نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے یہ ساز و سامان اقوام متحدہ کی امن فوج کے لیے خریدا تھا۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اس طرح کا فوجی ساز و سامان عام طور سے حکومت مخالف احتجاج ہونے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بنابراین یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنگلہ دیشی حکومت کی اسرائیل مخالف پچھلی پالیسی میں اسرائیلی حکومت کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اگرچہ بنگلہ دیشی مسلمان عوام اور اسلامی جماعتوں کے شدید احتجاج کی وجہ سے حکومت انکار اور احتیاط کی پابندی کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اس پالیسی میں تبدیلی کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ ہندوستان اور اسرائیلی تعلقات میں فروغ اور اس کے اثرات بنگلہ دیش کی داخلہ پالیسی پر مرتب ہونا۔ دوسری وجہ ابراہم منصوبہ اور اسرائیلی حکومت سے جنوبی خلیج فارس علاقے کے عرب شیوخ اور سعودی عرب کی قربت۔ دری اثنا بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ حکومت نئے الیکٹرانک پاسپورٹ سے اسرائیل جانے کی ممانعت کو حذف کر کے اس سلسلے میں عوامی مخالفت کا اندازہ کر رہی ہے۔ سامعین، بنگلہ دیشی پالیسی میں غاصب اسرائیلی حکومت کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونے اور بنگلہ دیش میں اسرائیلی حکومت کے اثر و رسوخ کے امکانات کی ایک دیگر وجہ عوامی لیگ پارٹی کی لا مذہب حکومت کے خلاف انتہا پسند گروہوں کا وجود ہے۔ انتہا پسند گروہوں کو کنٹرول اور ان کا مقابلہ کرنے میں، جو القاعدہ اور داعش کے ذیلی گروہ شمار ہوتے ہیں، ہندوستان اور اسرائیل کے درمیان سیکیورٹی تعاون کی طرف بنگلہ دیش کے سیکیورٹی اداروں کی توجہ بھی مرکوز ہوئی ہے۔ البتہ براہ راست نہیں بلکہ ہندوستان کے ذریعے مخالفین کی سرکوبی میں غاصب اسرائیلی حکومت کے تجربات تک بنگلہ دیشی سیکیورٹی اداروں نے دسترسی حاصل کی ہے۔ سامعین، بنگلہ دیش میں کئی انتہا پسند گروہ ہیں جن میں جمعیت المجاہدین بنگلہ دیش سر فہرست ہے۔ اس گروہ کے پاس تقریباً 13 چھوٹے چھوٹے دیگر گروہ ہیں، جن میں سے کچھ گروہ القاعدہ کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے نام نہاد جہادی انتہا پسند گروہوں کا رابطہ ہندوستان کے خلاف جنگ کرنے والے کشمیری گروہوں سے بتایا جاتا ہے۔ بنابراین یہ بات بعید القیاس نہیں ہے کہ بنگلہ دیش اور ہندوستان کے سیکیورٹی ادارے آپسی ٹال میل کے ساتھ اسرائیل کے تجربات سے مشترکہ طور پر استفادہ کر رہے ہیں۔ امکان ہے کہ یہ امر 16 کروڑ آبادی والے ملک بنگلہ دیش میں اسرائیل کے خفیہ اثر و رسوخ کا سبب بن جائے گا، کیونکہ بنگلہ دیش کو اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے اسرائیل کی اثر و رسوخ والی اسٹریٹجی میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام افکار و نظریات یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اقتصاد نامہ لے کر تہران اسٹوڈیو سے اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پروگرام اقتصاد نامہ میں ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کی اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے اقتصادی موضوعات بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ماہرین معاشیات کے بہت سے اقتصادی موضوعات پر انٹرویوز بھی اور ان کے خیالات بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ پروگرام اقتصاد نامہ کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کر رہے ہیں۔
ایران کی قومی تیل کمپنی کے 150 ارب ڈالر کے منصوبے پر عمل درآمد۔ ای ایران رواں سال کے دوران $200 ملین کی گھریلو مصنوعات برآمد کرنے کا ہدف، طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان کے لیے پاکستان کی برآمدات میں اضافہ۔ ایران کی قومی تیل کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ اس وقت ایران کی قومی تیل کمپنی کی سطح پر $150 ارب کے برابر منصوبہ موجود ہے کہ جو داخلی کمپنیوں کے تجربے اور صلاحیت پر بھروسہ کرتے ہوئے اور ایرانی سرمایہ کاری سے انجام پائے گا۔ انہوں نے تمام مشترکہ آئل اینڈ گیس فیلڈز اور مستقل گیس فیلڈز کی ترقی کو ایرانی قومی تیل کمپنی کی موجودہ ترجیحات میں سے قرار دیا اور کہا کہ کم ترین وقت میں ہمیں ان منصوبوں پر عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایران تیل کے عظیم ذخائر کا حامل ہے جن سے 340 ارب بیرل خام تیل نکالا جا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران آئندہ 100 سال تک موجودہ پیداوار کے لحاظ سے تیل نکال سکتا ہے۔ ایران کی وزارت صنعت و تجارت کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا ہے کہ گزشتہ سال $140 ملین کی گھریلو مصنوعات برآمد کی گئی تھیں اور رواں سال ان کی برآمدات کا ہدف $200 ملین مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں ایران یہ مصنوعات درآمد کرتا تھا، لیکن اب وہ علاقے میں ان کو برآمد کرنے والا ایک اہم ملک بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمسایہ ممالک کی گھریلو مصنوعات کی درآمدی مارکیٹ کی گنجائش $37 ارب ہے اور یہ مارکیٹ نہ صرف گھریلو مصنوعات بلکہ ان کے پرزے برآمد کرنے کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران نے اس شعبے میں یہ ترقی تمام تر پابندیوں اور بین الاقوامی دباؤ کے باوجود ملکی ماہرین پر بھروسہ کرتے ہوئے اور حکومت کی حمایت کی بدولت کی ہے۔ کابل میں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد افغانستان کے لیے پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ برآمد 2 گنا ہو گئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ طالبان حکومت کے ابتدائی دنوں میں روزانہ 150 کنٹینر افغانستان بھیجے جا رہے تھے کہ جن کی تعداد اب بڑھ کر 400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تجارت میں اضافے کے بعد افغانستان میں بینکنگ سسٹم کی بحالی کا کام بھی شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان سے موصولہ ایک اور خبر کے مطابق اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ تفتان بارڈر پر خوردہ فروشوں کے لیے راستہ 6 مہینے کی بندش کے بعد کھول دیا گیا ہے، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے سرحدی علاقوں کے لوگوں کے درمیان ٹیکس کے بغیر تجارت کو آسان بنانا ہے۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا اس وقت توانائی کے بحران سے دوچار ہے اور ایران نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ دنیا کا توانائی کا موجودہ بحران دور کر سکتا ہے، لیکن اس کی راہ میں امریکہ کی ظالمانہ پابندیاں رکاوٹ ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
ایران کے وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران تیل برآمد کرنے والا ایک بڑا ملک ہے اور ان حالات میں وہ اس بحران کو حل کرنے میں بہت مدد دے سکتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تیل کی برآمدات پر عائد ظالمانہ پابندیوں کی وجہ سے اس کا امکان نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایران تیل کی پیداوار میں اضافہ کر کے ایندھن کی کمی کی ان مشکلات کو حل کر سکتا ہے۔ واضح رہے کہ اوپیک پلس کے وزراء گروپ نے تیل کی پیداوار میں اضافہ اور اس کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کئی ملکوں کے دباؤ کے باوجود 4 اکتوبر کے اجلاس میں اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ وہ پیداوار میں 400,000 بیرل اضافے کے گزشتہ فیصلے کو برقرار رکھیں گے۔ اس فیصلے کے بعد تیل کی قیمت میں زبردست اضافہ ہو گیا اور وہ $81 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔
اسی موضوع کے بارے میں ہم نے خیالات معلوم کیے ہیں ایران کے مشہور ماہر معاشیات جناب علی مرزا خانی کے، وہ اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔
آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ برطانیہ میں ایندھن کے بحران کے نتیجے میں خام مادے اور اسی طرح فاضل پرزے بر وقت کارخانوں اور فیکٹریوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں اور اسی لیے پیداوار کا سلسلہ برطانیہ میں اس میں ایک بحران پیدا ہو گیا ہے، اور پیٹرول اور ڈیزل کی قلت کی وجہ سے بھی مختلف سپر مارکیٹس تک سامان نہیں پہنچ رہا ہے اور یہ بڑی بڑی مارکیٹیں جو ہیں خالی پڑی ہوئی ہیں، اور لندن اور جنوب مشرقی علاقوں میں یہ بحران کئی گنا اس میں اضافہ ہو گیا ہے. ادھر یورپ اور امریکہ میں بھی ایندھن کی قیمت بڑھ گئی ہے, اور اس دوسری طرف دیکھا جا رہا ہے پیٹرول پمپس میں برطانیہ میں بھی ایک بہت ہی بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے کہ عوام تک ایندھن نہیں پہنچائی جا سکی ہے. افراط زر میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور لوگوں کی قوت خرید میں کمی آ گئی ہے, اور یہ معیشت پر اثر انداز ہوگا ان ممالک کے, اور اس میں لوگ جو ہیں پریشانیاں جب بڑھیں گی تو جو خوشی ہے وہ اس میں کم ہوگی, خوشحالی میں کم ہوگی, اور وہاں پہ احتجاج کا سلسلہ بڑھ جائے گا. اسلامی جمہوریہ ایران ایک بہت ہی بڑا تیل پیدا کرنے والا اور برآمد کرنے والا ملک ہے, اور ایسے حالات میں اس بحران کو ختم کرنے میں بہت ہی اچھا کردار ادا کر سکتا ہے. لیکن کیونکہ یہ ظالمانہ پابندیاں عائد کی گئی ہیں ایران پر, لہٰذا ایران تیل اپنا برآمد نہیں کر پا رہا ہے ان ممالک کو, اور اگر یہ کام کر دیا گیا یعنی پابندیاں ہٹا دی گئیں تو ایران کے پاس قدرتی ایندھن کا دوسرا بڑا ذخیرہ ہے. مجموعی طور پر آپ یہ حساب لگائیے کہ کس حد تک تیل کی مارکیٹ جو ہے وہ متوازن ہو سکتی تھی صارفین کے حق میں, اور گیس کی قیمت بھی کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے اس میں, اور اب تک اتنی بڑی سطح کی تبدیلی اس میں دیکھی نہیں گئی تھی اس کی قیمت میں, اور بہت سارے یورپی ممالک حتیٰ کہ امریکہ میں عوام کو اب کافی حد تک ایندھن کا مسئلہ پیش آ رہا ہے, اور خصوصاً موسم سرما میں, اور ایران پر یہ جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں یہ ان کے نقصان میں جا رہی ہیں, اور یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ مغربی ممالک کی اس پالیسی کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں علاقے کے. یہ سارے یعنی صرف ایران پر اثر انداز نہیں ہو رہے بلکہ خود وہ لوگ بھی متاثر ہو رہے ہیں. اگر اس پر اصرار رہا تو مستقبل قریب میں ہی اس کے اثرات بہت وسیع ہو جائیں گے, اور وہاں کی معیشت پر براہ راست اس کا اثر مرتب ہو رہا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے بارہا اعلان کیا ہے کہ ہم تیار ہیں کہ تیل کی پیداوار بڑھا کر اور خام تیل کے برآمدات میں اضافہ کر کے ان مشکلات کو حل کریں, لیکن اب تیل کے پریشانی جو ہے اور خصوصاً یہ بہت بڑا بحران جو ہے بہت پھیل چکا ہے اور ان ممالک کے تصور سے بالا تر ہے.
جی بہت بہت شکریہ, یہ تھے جناب علی مرزا خانی. چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران نے بجلی کی پیداوار کے شعبے میں شاندار ترقی کی ہے, اور وہ اس وقت مختلف قسم کی ٹربائنیں, جنریٹرز اور بوائلر کے علاوہ دوسری قسم کی مشینری اور آلات بنا رہا ہے. تفصیلات پیش خدمت ہیں اس رپورٹ میں.
بجلی اور توانائی کی پیداوار کی صنعت تمام ملکوں میں آباد کاری اور ترقی اور پیش رفت کے منصوبوں میں مرکزی حیثیت کی حامل ہے, اور آج یہ نالج بیسڈ صنعتوں کے ساتھ پوری طرح گھل مل گئی ہے. دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کے مطابق بجلی گھروں کی ٹربائن, جنریٹر, بوائلر, بجلی گھروں کا کنٹرول کے سسٹم اور کولنگ سسٹم کے ملک کے اندر تیاری کی وجہ سے ایران بجلی گھروں کی اس صنعت میں خود کفیل ملکوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے, اور وہ انہیں برآمد کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. ٹربائن اور اس کے فاضل پرزہ جات ملک میں صنعتوں, خاص طور پر تیل, گیس اور بجلی کی صنعتوں کی ضروریات میں شامل ہیں, اور خوش قسمتی سے بجلی گھر کے تمام آلات, خاص طور پر ٹربائن اور جنریٹر, ایران میں ڈیزائن اور تیار کیے جا رہے ہیں. ایران میں صنعت اور یونیورسٹی کے رابطے نے بجلی گھروں کے اکثر آلات اور پرزوں کی تیاری میں خود کفیل ہونے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. ایران نالج بیسڈ کمپنیوں کی ترقی سے بجلی اور توانائی کی پیداوار میں اضافے کے راستے پر تیزی سے گامزن ہے. ٹربائن تیل, گیس اور پیٹرو کیمیکل صنعتوں میں استعمال ہونے والا ایک اہم ترین پرزہ ہے. صنعتی ٹربائنوں کی مختلف اقسام ہیں کہ جن میں سے بھاپ, گیس اور ہوا وغیرہ سے چلنے والی ٹربائنیں شامل ہیں. ایران میں مپنا کمپنی بجلی اور توانائی کے آلات بنانے میں ترقی کر رہی ہے, اور وہ 2.5 اور 4.5 میگا واٹ کی ٹربائنیں بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے.
پروگرام اقتصاد نام آپ تہران اسٹوڈیو سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں, جہاں پاکستان میں کاروں کی تیاری کی صنعت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کاروں کی درآمد کی کیا صورتحال ہے. اس کے بارے میں پاکستان کے کار ڈیلر جناب فہد نذیر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں.
پہلی بات کہ یہ جو پالیسی انہوں نے بنائی ہے یہ بیسکلی اکانومی کو کچھ بوسٹ کرنے کے لیے بنائی ہے. ہماری جو بیلنس آف پیمنٹ ہے جس کو آپ امپورٹ اور ایکسپورٹ کو کمپیریزن کرتے ہو تو امپورٹس بہت ہائی ہے. اس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے یہ پالیسی کر دی کہ جو آپ کو لون گاڑیوں کے لیے انڈیویجول کو ملتا تھا یا بینک فائنینسنگ ملتی تھی اس میں کافی رد و بدل کیا ہے انہوں نے. جیسے کہ پہلے لون آپ کو یا بینک فائنینسنگ 7 سال کی ملتی تھی وہ 5 سال کر دیا. نمبر 2 ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ 15% ہوتی تھی اس کو 15 سے 30% پہ لے آئے. تیسری بات اور سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ صرف امپورٹڈ گاڑی کے لیے نہیں ہے, یہ لوکل لگژری اسمبلرز کے لیے بھی ہے. اور اس میں صرف انہوں نے 2 لوگوں کو یا 2 سیکٹرز کو سیف گارڈ کیا ہے. ایک تو 1000 cc سے اوپر چاہے وہ امپورٹڈ ہو چاہے وہ لوکل گاڑی ہو, 1000 cc سے اوپر کو افیکٹ کرے گا نیچے کو افیکٹ نہیں کرے گا تاکہ جو لوئر مڈل کلاس ہے اس کو یہ سیف گارڈ کر سکے. نمبر 2 جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے جس میں آپ جو باہر لوگ رہتے ہیں وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کار بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں ان پہ یہ افیکٹ نہیں کرے گا. جو بھی کار سیلز تھی وہ لگ بھگ اگر دیکھا جائے پچھلے کوئی 2 سال اور 2.5 سال میں اور کووڈ کے آنے سے کافی کار سیکٹر کو فرق پڑا تھا, تو ہمیں جو سپورٹ بیسکلی ملی تھی وہ بینکنگ سیکٹر سے ملی تھی کہ آپ کو گاڑی کے لیے لون بھی ملتا تھا اور کار فائنینسنگ بھی ملتی تھی بہت چھوٹی ڈاؤن پیمنٹ پہ. تو تقریباً 70-80% جو بزنس ہوتا تھا گاڑیوں کا وہ بینک کے اوپر مدنا تھا. تو اب بینک نے کیونکہ یہ پالیسیز بڑی اسٹرکٹ کر دی ہیں تو آئی تھنک کہ کار سیکٹر کو بڑا فرق پڑے گا, لیکن 2-3 مہینے میں آپ کو جو اکانومی ہے وہ بہتر رستے پہ نظر آئے گی.
بہت بہت شکریہ. یہ تھے جناب فہد نذیر. اسی کے ساتھ پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا. اظفر کاظمی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Oh,